تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا۔
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله كتاب الشفاء يعني الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم کا درس ہمارا جاری ہے اور باب رابع چوتھا باب جس میں معجزات کا بیان ہے اس حوالے سے قاضی آزمان کی رحمت اللہ تعالی گفتگو فرما رہے ہیں اور معجزات کو بیان کرنے سے پہلے کچھ باتیں بطور مقدمہ بطور تمہید قاضی آزمان کی رحمت اللہ تعالی نے ذکر کی ہیں جس کا کچھ تذکرہ پہلے ہو چکا ہے۔ آگے چند اور باتیں انہوں نے ذکر کی ہیں معجزات کو ذکر کرنے سے پہلے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات ہیں کون کون سے مشہور و معروف جو ہیں، ان کو ذکر کرنے سے پہلے کچھ باتیں مزید ذکر کی ہیں۔ ان میں سے پہلی بات یہاں پر اب یہ فرما رہے ہیں کہ جیسا کہ پہلے رسول اور نبی کا لغت کے اعتبار سے معنی، اصطلاح کے اعتبار سے معنی انہوں نے بیان کیا تھا، اب یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی اور رسول یہ ایک ہی ہوتے ہیں یا ان میں کچھ فرق ہے؟ اس اعتبار سے علماء کے کچھ اقوال ہیں یہاں پر، جن میں سے پہلا قول یہ ہے کہ نبی اور رسول ایک ہی ہیں، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جو ذات نبی ہوتی ہے وہ ذات رسول بھی ہوتی ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا، جس بشر کو جس انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے کامل خصوصیات دے کر دنیا میں ہدایت کے لیے بھیجا وہ نبی بھی ہے اور ساتھ میں رسول بھی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی، کہ آپ سے پہلے ہم نے جس رسول اور نبی کو بھیجا، پھر آگے گفتگو ذکر کی بات ذکر کی، تو یہاں پر نبی اور رسول دونوں کے لیے بھیجنے کا تذکرہ ہے کہ رسول کو بھی بھیجا اور نبی کو بھی بھیجا، تو جو نبی ہے وہ رسول ہے، جو رسول ہے وہ نبی ہے، دونوں کو دنیا کے اندر تبلیغ کے لیے بھیجا گیا ہے، لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا ہے۔ ایک قول یہ ہے، دیگر علماء یہ کہتے ہیں کہ نبی اور رسول ان دونوں میں ایک وجہ سے فرق ہے، ایک وجہ سے فرق ہے وہ یہ کہ دونوں نفس نبوت میں تو مشتمع ہوتے ہیں، یعنی دونوں کے دونوں نبی تو ہوتے ہیں، جو رسول ہے وہ نبی تو ہے یہ تو ہوگا، لیکن جو رسول ہوتے ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالی نبی کے مقابلے میں مزید رفعت عطا فرماتا ہے، بلندی عطا فرماتا ہے، اور ان کو نبوت کے خواص کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی رسالت بھی عطا فرماتا ہے، یعنی نبی ہونے کے ساتھ ساتھ وہ رسول بھی ہوتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک کی اسی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے جو فرمایا کہ وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی، کہ ہم نے آپ سے پہلے جو رسول اور نبی بھیجے، تو یہاں پر رسول اور نبی کو الگ الگ ذکر کیا ہے۔ اگر رسول اور نبی ایک ہی چیز ہوتے تو پھر جو ہے وہ اس کی تکرار کی حاجت نہیں تھی، یا تو نبی کہہ دیتے یا پھر رسول کہہ دیتے، تو الگ الگ ذکر کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دونوں الگ الگ ہیں، ورنہ دونوں کا تذکرہ کرنے کی حاجت نہیں تھی، ایک ہی کا تذکرہ کر دیا جاتا۔ جبکہ بعض علماء نے یہ تعریف کی کہ وہ ہستی کہ جو نئی شریعت لے کر آئے، نئی شریعت لے کر آئے وہ رسول ہیں، اور جو نئی شریعت لے کر نہ آئے، اپنے سے پہلے والے رسول ہی کی شریعت کی تبلیغ کریں تو وہ نبی ہیں۔ جو نئی شریعت لے کر آ رہے ہیں، جدید شریعت لے کر آ رہے ہیں، وہ رسول ہیں، اور جو جدید شریعت نئی شریعت لے کر نہیں آ رہے بلکہ اپنے سے پہلے والے رسول ہی کی شریعت پر ہیں، اسی کی تبلیغ کر رہے ہیں، تو وہ نبی ہیں. جبکہ محققین کا قول یہ ہے کہ نبی تو ہر وہ بشر کے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے ہدایت کے لیے بھیجا اور اس کی طرف وحی کی، نبی وہ ہستی کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا اور اس کی طرف وحی کی، یہ تمام کے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ ہوتا ہے. اب رسول ان میں سے وہ ہوتے ہیں کہ جن کو وحی کے ساتھ ساتھ اس بات کا حکم دیا گیا کہ اس وحی کی آگے تبلیغ بھی کرنی ہے، آگے تبلیغ بھی کرنی ہے، ڈرانا ہے لوگوں کو، بشارت دینی ہے لوگوں کو، تو ایسی ہستی کو رسول کہا جاتا ہے. یعنی وحی کے ساتھ ساتھ تبلیغ کا بھی حکم دیا گیا ہو کہ جو ان کی طرف وحی کی گئی ہے وہ آگے تبلیغ کرنی ہے، تو ایسی ہستی یہ رسول کہلاتی ہے. جبکہ نبی کی طرف وحی کی جاتی ہے، اس وحی کی آگے تبلیغ کا ان کو حکم نہیں ہوتا. ہدایت کا حکم ہوتا ہے کہ لوگوں کو ہدایت دینی ہے، کیونکہ نبی کے آنے کا مقصد یہ ہوتا ہے، تبلیغ دین ہی انہیں کا مقصد ہوتا ہے، لیکن جو وحی ان کی طرف کی گئی ہے اس کا حکم نہیں ہوتا کہ اس کو آگے بیان کریں. جبکہ رسول کو اس بات کا حکم ہوتا ہے کہ ان کی طرف جو وحی کی جا رہی ہے اس کو آگے انہوں نے بیان کرنا ہے. دیکھیے فرماتے ہیں، واختلف العلماء هل النبي والرسول بمعنى او بمعنيين او بمعنيين فقيل هما سواء واصله من الانباء وهو الاعلام واستدلوا بقوله تعالى وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي فقد اثبت لهما الانسان معا قال ولا يكون النبي الا رسولا ولا الرسول الا نبيا وقيل هما مفترقان من وجه اذ قد اجتمعا في النبوة التي هي الاطلاع على الغيب والاعلام بخواص النبوة او الرفعة لمعرفة ذلك وحوز درجتها وافترق في زيادة الرسالة للرسول وهو الامر بالانذار والاعلام كما قلنا وحجتهم من الآيات نفسها التفريق بين الاسمين ولو كان شيئا واحدا لما حسن تكرارهما في الكلام البليغ قالوا والمعنى وما أرسلنا من رسول إلا أمة أو نبي وليس بمرسل إلى أحد وقد ذهب بعضهم إلى أن الرسول من جاء بشرع مبتدأ ومن لم يأت به نبي غير رسول وإن أمر بالإبلاغ والإنذار والصحيح والذي عليه الجماع الغفير أن كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا. آگے پھر بیان کر رہے ہیں کہ نبی اور رسول کے درمیان فرق ہونا یہی اولا ہے، نبی اور رسول کے درمیان فرق ہونا یہی اولا ہے، کیونکہ حدیث مبارکہ کے اندر جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے انبیاء کرام علیہ السلام کی تعداد پوچھی گئی تو ایک روایت کے مطابق آپ نے ارشاد فرمایا کہ 1,24,000 اور ایک روایت کے مطابق آپ نے 2,24,000 کا تذکرہ فرمایا. تو اسی مختلف روایتوں کی وجہ سے علماء نے فرمایا کہ انبیاء کی کوئی تعداد معین نہیں کرنی چاہیے، تقریباً کے الفاظ کہنے چاہیے، کم و بیش کے الفاظ یہ کہنے چاہیے. تو اتنے انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر کیا اور فرمایا کہ ان میں سے 313 رسول تھے، ان میں سے 313 رسول تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرق کیا، انبیاء کرام علیہ السلام کی تعداد 1,00,000 سے زیادہ بتائی لیکن رسولوں کی تعداد 313 بتائی، تو اس کا مطلب ہے کہ رسول الگ ہیں، نبی الگ ہیں. تو ہر رسول جو ہے وہ نبی ہوا کرتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوا کرتا. جتنے بھی رسول ہیں وہ تمام کے تمام نبی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں کی ہدایت کے لیے ان کو بھیجا اور ان کی طرف وحی کی، یہی نبی کی تعریف ہوا کرتی ہے. اب اس کے بعد اگر ان کو ڈر سنانے کا حکم دیا گیا ہے، تبلیغ کا حکم دیا گیا ہے، تو پھر اس صورت میں وہ رسول بھی ہوتے ہیں. فرماتے ہیں اول الرسل آدم، سب سے پہلے رسول حضرت آدم ہے، وآخرهم محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور ان میں سب سے آخری رسول محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے. وفی حدیث ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان الانبیاء 100,000 و 24,000 نبی وذكر ان الرسل منهم 313 اولهم آدم عليه السلام فقد بان لك معنى النبوة والرسالة وليست عند المحققين ذاتا للنبي ولا وصف ذات خلافا للكرامية في تطویر لهم وتحویل ليس عليه تعویل. آگے وحی کا معنی بیان کرتے ہیں کہ رسول کی طرف نبی کی طرف وحی کی جاتی ہے، وحی جس کو عام طور پہ وحی بولتے ہیں ہمارے یہاں پر، صحیح طرف اس وحی ہے، ہا ساکن ہے. تو وحی کے دو معنی بیان کیے انہوں نے. نمبر ایک، وحی کے اگر لغوی معنی کی طرف دیکھا جائے گا تو اس کا معنی اسراع یعنی تیزی ہوتا ہے، تیزی کے ساتھ کسی چیز کو حاصل کر لینا، کسی چیز کے اندر بھی تیزی آئے تو اس میں وحی اس کا معنی بنتا ہے. یعنی وحی کا لغوی معنی جو ہے وہ تیزی کے ہیں، اسپیڈ کے ہیں. اب اس کی کچھ مثالیں بیان کرتے ہیں کہ جیسے مثال کے طور پر جو خط لکھنے والا ہوتا ہے کاتب، وہ لکھتا ہے تو وہ تیزی کے ساتھ لکھ رہا ہوتا ہے، اس کا ہاتھ تیزی سے ہل رہا ہوتا ہے، تو اس کے اس خط کو بھی وحی کہا جاتا ہے، اس کے اس خط کو وحی کہا جاتا ہے. اسی طرح کوئی ہاتھ سے اشارہ کرتا ہے تو اس میں بھی تیزی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. یوں ہی آنکھوں کے ذریعے، حاجب کے ذریعے اشارہ کرے گا، بھووں کے ذریعے اشارہ کرے گا تو اس میں بھی تیزی پائی جاتی ہے، کہ تیزی کے ساتھ کسی چیز کی طرف اشارہ کر دینا. تو ان چیزوں کو بھی عربی زبان میں وحی کہا جاتا ہے، عربی زبان میں ان کو بھی وحی کہا جاتا ہے. اس کی مثال دی قرآن پاک سے، جیسا کہ حضرت سیدنا زکریا علی نبینا و علیہ السلام، جب آپ کو سیدنا یحییٰ علی نبینا و علیہ السلام کی ولادت کی بشارت دی گئی تو نشانی یہ بیان کی گئی کہ تین دن تک، تین راتوں تک آپ کوئی گفتگو نہیں کر سکیں گے، تین دن تین رات تک آپ گفتگو نہیں کر سکیں گے. تو آپ اپنے محراب سے تشریف لے کر آئے، فاوحا الیہم، لوگوں کی طرف آپ نے اشارہ کیا، لوگوں کی طرف اشارہ کیا. تو اشارہ چونکہ تیزی کے ساتھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پر وحی کا معنی جو ہے وہ کوئی گفتگو کرنا نہیں ہے بلکہ کیا کرنا ہے، اشارہ کرنا ہے، اور اشارے میں تیزی پائی جاتی ہے، اس لیے اشارے کو وحی یہ کہا جاتا ہے. ایک یہ بات بیان کی ہے کہ وحی کا ایک معنی کیا ہے، کسی بھی چیز کے اندر تیزی کا پایا جانا، اسپیڈ کا پایا جانا. فرماتے ہیں وَأَمَّا الْوَحْيُ فَأَصْلُهُ الْإِسْرَاعُ فَلَمَّا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَلَقَّى مَا يَأْتِيهِ مِن رَّبِّهِ بِعَجَلٍ سُمِّيَ وَحْيًا. یعنی نبی علیہ السلام کے پاس بھی جب اللہ کی طرف سے کوئی وحی آتی ہے تو وہ تیزی سے اس کو حاصل کرتے ہیں، جلدی جلدی اس کو حاصل کر لیتے ہیں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے تو اس کے حاصل کرنے میں ویسی لذت ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، تو وہ تیزی سے حاصل کرتے ہیں، اس لیے اس کو وحی کہا جاتا ہے. وَسُمِّيَتْ أَنْوَاعُ الْإِلْهَامَاتِ وَحْيًا تَشْبِيهًا بِالْوَحْيِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُمِّيَ الْخَطُّ وَحْيًا لِسُرْعَةِ حَرْكَةِ يَدِ كَاتِبِهِ وَوَحْيُ الْحَاجِبِ وَاللَّحْذِ سرعت اشارتهما ومنه قوله تعالى فاوحى اليهم ان سبحوا بكره وعشيا اي اوما ورمضا وقيل كتبا. اسی طرح عربی زبان میں وحی کے مشابہ جملہ استعمال ہوتا ہے الوحا 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 الوحا، یعنی کسی چیز کو تیزی سے کرنا ہو تو کہتے ہیں الوحا الوحا، یعنی اس کو چیز تیزی کے ساتھ کرو، جلدی جلدی یہ کام. ایک معنی تو یہ سرعت والا ہوا، جلدی والا ہوا، تو چونکہ نبی علیہ السلام اس چیز کو جلدی سے لیتے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آ رہی ہوتی ہے، تو اس لیے اس کو وحی کہا جاتا ہے. دوسرا اس کا معنی اخفا کا ہے، یعنی کسی چیز کا چھپا ہوا ہونا، کسی چیز کو چھپانا. وحی کو جو وحی کہتے ہیں، یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کلام آتا ہے، تو چونکہ عام لوگوں کے اوپر یہ پوشیدہ ہوتا ہے، عام لوگوں پر پوشیدہ ہوتا ہے، یہ اس کی حقیقت عام لوگوں پر پوشیدہ ہوتی ہے، تو اس لیے اس کو وحی کہا جاتا ہے. اب وحی کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں، کہ بعض اوقات تو وحی ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، وحی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، اس لیے اس کو وحی بولتے ہیں کہ یہ عام لوگوں کے اوپر مخفی ہے. لیکن کوئی بھی بات ایسی کہ جو خفیہ طور پہ کی جائے، اشارتاً کی جائے، کہ جس سے دوسرے لوگ مطلع نہ ہو سکیں دل کے اندر بات ڈال دی جائے تو اس کے اوپر بھی وحی کا اطلاع کیا جاتا ہے. ایک بندہ دوسرے بندے کو اشارتاً خفیہ انداز میں کوئی بات بتا دیتا ہے تو اس کو بھی عربی زبان میں وحی کہا جاتا ہے, اس کو بھی عربی زبان میں وحی کہتے ہیں. اسی طرح قرآن پاک میں شیاطین کے لیے یہ استعمال ہوا, وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ, کہ جو شیطان ہیں شیاطین ہیں یہ اپنے دوستوں کی طرف وحی کرتے ہیں, یعنی ان کے دلوں کے اندر وسوسے ڈالتے ہیں, خفیہ باتیں ان کے دلوں کے اندر ڈال دیتے ہیں. تو یہاں پر جو شیطان کے لیے وحی کا لفظ استعمال ہوا اس کا مطلب کیا ہے, خفیہ طور پہ دل کے اندر بات کو ڈال دینا. اسی طرح وحی بعض اوقات ان نبیوں کے علاوہ کسی اور کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے, تو وہاں پر اس کا معنی الہام کا ہوتا ہے, وہاں پر اس کا معنی الہام کا ہوتا ہے. ایک تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف وحی کی جاتی ہے, وہ تو ایک الگ قطعی چیز ہے, لیکن بعض اوقات انبیاء کے علاوہ دیگر افراد کی طرف بھی دل کے اندر وحی ڈالی جاتی ہے, وہاں پہ اس کا معنی کیا ہوتا ہے, الہام کا ہوتا ہے. وحی نبوت یہ انبیاء کے ساتھ خاص ہے, وحی نبوت انبیاء کے ساتھ خاص ہے, لیکن اس کے علاوہ جو خفیہ طور پر دل کے اندر بات ڈالی جاتی ہے یہ دیگر کے ساتھ بھی ہوتی ہے. جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا موسیٰ علی نبینا و علیہ السلام کی والدہ کے لیے یہ بات ارشاد فرمائی, وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ, کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو الہام کیا. یہاں پہ وحی کا لفظ استعمال ہوا ہے لیکن اس کا معنی کیا ہے, الہام کیا. عیسیٰ علی نبینا و علیہ السلام کے حواریوں کے لیے استعمال ہوا, أَوْحَيْتُ إِلَىٰ الْحَوَارِيِّينَ, میں نے جو عیسیٰ علیہ السلام کے حواری تھے آپ کے ساتھی تھے ان کی طرف وحی کی, یعنی ان کے دل کے اندر بات کو ڈالا. اسی طرح شہد کی مکھیوں کے لیے استعمال ہوا, وأوحى ربك إلى النحل, مطلب کیا کہ شہد کی مکھیوں کے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات ڈال دی کہ وہ پہاڑوں وغیرہ کے اندر گھر کو بنائے. تو وحی کا لفظ بعض اوقات غیر نبی کے لیے استعمال ہوگا لیکن وہاں پر اس کا معنی کیا بنے گا, الہام کا معنی بنے گا, وحی نبوت کا معنی نہیں بنے گا. نبوت کی جو وحی کی جاتی ہے جو قطعی ہوتی ہے وہ صرف اور صرف انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے. فرماتے ہیں, وَمِنْهُ سُمِّيَ الْإِلْهَامُ وَحْيًا وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ أَيْ يُوَسْوِسُونَ فِي صُدُورِهِمْ وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَيْ أُلْقِيَ فِي قَلْبِهَا وَقَدْ قِيلَ ذَلِكَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَيْ مَا يُلْقِيهِ فِي قَلْبِهِ دُونَ وَاسِطَةٍ. آگے اب معجزے کا معنی بیان کرتے ہیں اگلی فصل کے اندر کہ معجزے کو معجزہ کیوں کہتے ہیں اور معجزے کی اقسام کتنی ہیں. پہلی بات تو یہ بیان کرتے ہیں کہ معجزہ یہ عجز سے نکلا ہے, یہ اعجاز سے ہے. عجز کا ویسے معنی ہوتا ہے کسی کا عاجز آ جانا, عاجز آ جانا یعنی وہ کام نہ کر سکے, وہ کام نہ کر سکے. لیکن جب اس کو اعجاز پہ لے کر جائیں گے باب افعال پر تو اس کا مطلب ہوگا کسی کو عاجز کر دینا, کسی کو عاجز کر دینا. تو معجزے کو معجزہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ سامنے والے کو عاجز کر دیتا ہے, اس بات سے کہ جس نے معجزہ دکھایا ہے اس نے سامنے والے کو عاجز کر دیا کہ تم ایسا کام نہیں کر سکتے, تم ایسا کام نہیں کر سکتے. تو انبیاء کرام علیہم السلام سے جو اس طرح کے معاملات پیش آتے ہیں کہ جو خلاف عادت ہوتے ہیں, خلاف عادت ہوتے ہیں, اور ان کے اعلان نبوت کے بعد بطور چیلنج اس طرح کے معاملات آتے ہیں, تو ان کو معجزہ اس لیے کہتے ہیں کہ دوسری مخلوق اس طرح کا کام کرنے سے عاجز ہوتی ہے, اس طرح کا کام کرنے سے. ہمارے آقا علیہ السلام نے نبوت کا دعویٰ فرمایا, کفار نے جب معجزہ طلب کیا تو آپ نے انگلی کے اشارے سے چاند کے دو ٹکڑے کیے, تو دوسرا بندہ کیا ہے اس کی مثل لانے سے عاجز ہے. بعض اوقات کفار کے مطالبے پر نہیں ہوتا, ویسے ہی معجزہ انبیاء کرام علیہ السلام دکھاتے ہیں تو بھی دوسرے اس کو لانے سے عاجز ہوتے ہیں. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج کو اشارے سے پلٹا دیا تو اب کوئی دوسرا اس بات پر قادر ہی نہیں ہے کہ سورج کو اس طریقے سے پلٹا سکے. یہ سارے معجزے آگے قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی بیان فرما رہے ہیں. تو معجزے کو معجزہ اس لیے کہتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہم السلام جب یہ باتیں ظاہر کرتے ہیں تو سامنے والے اس کی مثل لانے سے عاجز ہو جاتے ہیں، اس کے جیسا لا نہیں سکتے۔ پھر آگے فرماتے ہیں قاضی اعظم مالکی رحمتہ اللہ تعالی کے، معجزے کی دو قسمیں ہیں، معجزے کی دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم تو وہ ہوتی ہے کہ جو انسانی طاقت کے اندر ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود انسان وہ کر نہیں سکتا، انسانی طاقت میں ہوتی ہے لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب یہ بات کر دیتے ہیں تو پھر انسان وہ کام کر نہیں سکتا۔ جیسے اس کی مثال دی کہ یہود اس بات کا دعویٰ کرتے تھے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے لاڈلے ہیں، نحن ابناء اللہ و احباہ، ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے پسندیدہ بندے، نعوذ باللہ، اس طرح کا یہ دعویٰ کرتے تھے اور مختلف قسم کے دعوے تھے کہ ہمیں جہنم کی آگ میں نہیں ڈالا جائے گا، اگر ڈالا بھی جائے گا تو چند دنوں کے لیے، جتنے دن ہمارے آبا و اجداد نے بچھڑے کی عبادت کی تھی اتنے دن کے لیے ہم جہنم میں ڈالے جائیں گے، اس کے بعد ہمیں جنت کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ اس طرح کے دعوے کرتے تھے کہ ہمیں کسی پر کوئی ایمان لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ان سے کہا گیا کہ تمہارا یہ دعویٰ ہے تو تم موت کی تمنا کرو، موت کی تمنا کرو، اور قرآن پاک میں فرما دیا کہ یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ اب یہ ان کے ہاتھ میں تھا، موت کی تمنا تو کوئی بھی کر سکتا ہے نا، یعنی اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے کہ زبان سے وہ الفاظ کہتے ہیں کہ اللہ مجھے موت دے دیں، یہ تمنا کرنا کیا ہے، انسان کی قدرت کے اندر ہے، لیکن قرآن پاک میں فرما دیا کہ یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کے اندر ہے کہ اگر یہ اس وقت موت کی تمنا کرتے تو زمین پر کوئی یہودی باقی نہ رہتا۔ اب اگر یہ چاہتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے کے لیے نعوذ باللہ موت کی تمنا کر دیتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ولا یتمنونہ ابدا بما قدمت ایدیہم، کہ جو اپنے ہاتھوں سے آگے بھیج چکے ہیں اس کی وجہ سے یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ اب چاہتے تو جھٹلانے کے لیے موت کی تمنا کر لیتے، لیکن ان میں سے کوئی موت کی تمنا کرتا ہی نہیں، حالانکہ یہ کیا ہے، بشر کی قدرت کے اندر ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے بطور معجزہ ان کو اس سے عاجز کر دیا۔ تو معجزے کی ایک قسم وہ ہوتی ہے کہ جو انسانی قدرت کے اندر ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود وہ بندہ کر نہیں سکتا، کہ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ ایسا نہیں کر سکیں گے تو پھر ایسا نہیں کر سکیں گے۔ اسی میں بعض علماء نے مثال دی، اگرچہ یہ صحیح نہیں ہے، جس کا رد بھی کیا گیا، مولا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے رد کیا اور قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی اشارتاً اس کو کمزوری قرار دیا، کہ بعض نے کہا کہ قرآن بھی اسی کی طرح ہے کہ یہ انسانی قدرت کے اندر ہے لیکن یہ فرما دیا کہ کوئی جن و انس مل کر بھی اس کی مثل آیت نہیں لا سکتے، اس لیے نہیں لا سکتے۔ لیکن صحیح یہ ہے کہ قرآن انسانی قدرت کے اندر ہے ہی نہیں، اس کے اندر جو اعجاز ہے، اس کے اندر جو بلاغت ہے، اس کے اندر جو فصاحت ہے، اس میں جو پچھلی خبریں ہیں، اس میں جو آنے والی خبریں ہیں، اس میں جو ہدایت کا سامان ہے، اس میں جو عبرت کا سامان ہے، ایسا انسانی قدرت کے اندر سرے سے ہے ہی نہیں۔ تو بہرحال معجزے کی ایک قسم وہ ہوتی ہے کہ جو انسانی قدرت میں ہونے کے باوجود چونکہ اس کا اعلان ہو چکا ہوتا ہے، اب انسان وہ کام اصلا کر ہی نہیں سکتا۔ دوسری قسم وہ ہوتی ہے کہ جو انسان کی قدرت کے اندر سرے سے ہوتی نہیں ہے، معجزے کی دوسری قسم کہ جو انسان کے بس میں، انسان کی قدرت میں اصلا ہوتی نہیں۔ جیسے اس کی مثال دی ہے کہ مردوں کو زندہ کر دینا، مردوں کو زندہ کر دینا، جیسے سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے والدین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کو زندہ کیا، تو یہ انسانی قدرت کے اندر نہیں ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ عصا کو، لاٹھی کو سانپ کی صورت میں تبدیل کر دینا، جیسے سیدنا موسیٰ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا، یہ انسان کی قدرت کے اندر نہیں ہے کہ وہ لاٹھی کو سانپ کی صورت کے اندر تبدیل کر دے۔ اسی طرح جو چٹان ہے، اس چٹان میں سے اونٹنی کا نکال دینا، جیسے سیدنا صالح علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا، تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی دوسرا جو ہے اس چٹان میں سے، کسی بھی چٹان میں سے اونٹنی کو نکال دے، یہ انسانی قدرت میں نہیں۔ اسی طرح درخت کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے گفتگو کرنا، باقاعدہ فصیح الفاظ کے اندر گفتگو کرنا، یوں ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی انگلیوں سے پانی کے چشموں کا جاری ہونا، اسی طرح چاند کا دو ٹکڑے کر دینا کہ جس کے ٹکڑے کرنے پر اور اس طرح کے معجزات کو ظاہر کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی قادر نہیں، اللہ کے سوا کوئی قادر نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کو ان چیزوں پر قدرت عطا فرماتا ہے، ٹھیک ہے، ان چیزوں پر قدرت عطا فرماتا ہے، جیسا کہ فسخرنا لہ الریحا، کہ ہم نے سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا، یعنی ان کی قدرت کے اندر دے دیا کہ جہاں جانا چاہتے ہیں وہ تشریف لے جاتے ہیں۔ تو یہ دوسری قسم ہوئی کہ جو صرف اور جو کسی بھی صورت میں انسان کے ہاتھ میں نہیں ہوتی، جب نبی کے ہاتھ پر یہ معجزہ ظاہر ہوتا ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، جس سے اس بات کا اعلان ہوتا ہے کہ میرا بندہ جو کہہ رہا ہے وہ سچ کہہ رہا ہے، میرا بندہ جو کہہ رہا ہے سچ کہہ رہا ہے، اگر یہ غلط کر رہا ہوتا تو پھر اس کی مثل تم بھی لا سکتے، اس کی مثل تم بھی لا سکتے، تم نہیں لا سکتے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو کہہ رہا ہے وہ سچ کہہ رہا ہے۔ فرماتے ہیں کہ علم ان معنی تسمیتنا ما جاءت به الانبیاء معجزۃ هو ان الخلق عجزوا عن الاتيان بمثلها وهي على ضربين، ضرب هو من نوع قدرة البشر فعجزوا عنه، فتعجيزهم عنه فعل الله دل على صدق نبيه كصرفهم عن تمني الموت وتعجيزهم عن الاتيان بمثل القرآن على رأي بعضهم ونحوه، وضرب هو خارج عن قدرتهم فلم يقدروا على الاتيان بمثله كإحياء الموتى وقلب العصا حجة وإخراج ناقة من صخرة وكلام شجرة ونبع الماء من الأصابع وانشقاق القمر مما لا يمكن أن يفعله أحد إلا الله، فيكون ذلك على يد النبي صلى الله عليه وسلم من فعل الله تعالى وتحديه من يكذبه أن يأتي بمثله تعجيز له۔ آگے اب یہ گفتگو فرماتے ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی وہ ہے کہ جس کے ہاتھ پر معجزات ایسے ظاہر ہوئے کہ جو تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے معجزوں سے زیادہ واضح تھے، تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے معجزات سے بڑھ کر معجزے اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ السلام کو عطا فرمائے ہیں، اور یوں ہی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے معجزے تمام انبیاء کرام علیہ السلام سے بڑھ کر تھے، یعنی زیادہ تھے، تعداد میں زیادہ تھے۔ قاضی اعظم مالکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے معجزات کو کسی احاطے کے اندر نہیں لایا جا سکتا، یعنی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ آپ کے ہاتھ پر اتنی تعداد کے اندر معجزے ظاہر ہوئے۔ علماء نے بیان کیا کہ 3000 یا اس سے زیادہ ظاہر ہوئے، لیکن یہ فرماتے ہیں کہ ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو معجزات کی انتہا نہیں ہے، معجزات کی انتہا نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ صرف آپ کا ایک معجزہ قرآن ہے، ایک معجزہ قرآن ہے، اور قرآن کی ہر ہر آیت اپنے ضمن کے اندر کئی کئی معجزات کو لیے ہوئے ہیں، یعنی ایک ہی آیت کے اندر فصاحت و بلاغت بھی ہے، اس کے اندر پچھلی خبریں بھی ہیں، آنے والی خبریں بھی ہیں، عبرت کا سامان بھی موجود ہے، نصیحتیں موجود ہیں، ہدایت موجود ہے، یہ بہت ساری جہتوں سے قرآن کی ایک آیت معجزہ بنتی ہے، ایک ایک آیت، ایک ایک سورت کیا بنتی ہے، معجزہ بنتی ہے۔ تو اگر اس حساب سے دیکھیں گے تو پورا قرآن حضور علیہ السلام کے بہت سارے معجزات کو اپنے احاطے کے اندر دیے ہوئے ہے، تو ہم اس کی تعداد کو یوں معین نہیں کر سکتے۔ باقی دیگر علماء نے اس کی تحقیق کر کے کہ جتنے ان کے سامنے ظاہر ہوئے معجزات وہ انہوں نے بیان کیے کہ وہ 3000 سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر معجزے ظاہر ہوئے، لیکن بہرحال یہ اپنے اپنے تتبع اور اپنی کوشش کے مطابق ہے۔ آگے اس حوالے سے ایک بحث کر بھی رہے ہیں قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی، علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خصوصیات پر، جس میں حضور علیہ السلام کے معجزات بھی ہیں، اس پر ایک عظیم الشان کتاب تحریر فرمائی، الخصائص الکبریٰ کے نام سے، الخصائص الکبریٰ کے نام سے دو زخیم جلدوں کے اندر یہ مطبوع کتاب ہے، جس میں آپ نے حضور علیہ السلام کے کثیر معجزات بیان فرمائے ہیں۔ اس کتاب کے بارے میں خود اپنی ایک اور کتاب الفارق بین المصنف والسارق، اس میں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کتاب کو میں نے 20 سال میں تحریر کیا ہے، 20 سال میں لکھا. حالانکہ علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی وہ ہستی ہیں کہ جن کے قلم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بڑی برکت و سرعت عطا فرمائی تھی، کہ آپ تفسیر جلالین کے 15 پارے آپ نے 40 دن سے کم مدت کے اندر لکھ لیے تھے، جس کو 40 دن میں پڑھنا بھی مشکل ہو. اسی طرح آپ کی کئی کتابیں، آپ کا الفیہ ہے الفیت الحدیث کے نام سے، جس میں 1000 سے زیادہ اشعار اصول حدیث کے اوپر ہیں، یہ صرف آپ نے 5 دن کے اندر لکھے تھے. اتنی تیزی کے ساتھ آپ لکھا کرتے تھے، یعنی علامہ سیوطی مثال ہے کہ جب کسی کی تصانیف زیادہ ہو، کوئی بہت زیادہ لکھنے والا ہو، تو اس کو کہتے ہیں سیوطی اثر ہے، اس زمانے کا سیوطی ہے، یعنی زیادہ لکھنے والے کی مثال علامہ سیوطی سے دی جاتی ہے. لیکن اس کے باوجود یہ فرما رہے ہیں کہ یہ کتاب میں نے 20 سال میں لکھی. کیسے لکھی؟ کہ تفسیر کی کتابیں، حدیث کی کتابیں، فقہ کی کتابیں، اصول فقہ کی کتابیں میں چھانتا رہا اور جمع کرتا رہا، اور اب بھی میں جمع کر رہا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ معجزات خصائص جمع کر رہا ہوں، کیونکہ یہ کبھی ختم ہو ہی نہیں سکتا، یہ باب کبھی ختم ہو نہیں سکتا. اعلی حضرت امام اہل سنت تجلی الیقین میں فرماتے ہیں کہ میں نے 90 اجزاء کے اندر، 90 اجزاء، ایک جز جو ہے یہ امام زہبی کے مطابق 20 صفحات کا ہوتا ہے اس زمانے کے، اور ہمارے زمانے کے 20 صفحات کا مطلب ہوگا کہ یہ 60-70-80 صفحات بن جائیں گے. میں نے 90 اجزاء میں تو صرف شیخین کے فضائل لکھے، یعنی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل لکھے ہیں. فرماتے ہیں کہ وہ جو شیخین کے فضائل و کمالات ہیں وہ متناہی ہیں، ایک حد تک پہنچتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل لا متناہی ہیں، اس کی انتہا نہیں ہے. تو کہاں یہ سمندر، یعنی وہاں 90 اجزاء بن گئے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل پہ لکھنے جاؤں تو پتہ نہیں کیا کچھ بن جائے گا، کتنی مجلدات، کتنی جلدیں تیار ہو جائیں گی اس کے اوپر. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزے ایک لحاظ سے یہ غیر منحصر ہیں، کہ اگر یوں دیکھا جائے تو پھر اس کی کوئی تعداد نہیں بن سکتی کہ کتنے زیادہ بنیں گے، لیکن ایک لحاظ سے علماء نے 3000 یا اس سے زیادہ معجزات کو ذکر کیا جو ان کے سامنے ظاہر ہوئے. چنانچہ فرماتے ہیں قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی: وَاعْلَمْ أَنَّ الْمُعْجِزَاتِ الَّتِي ظَهَرَتْ عَلَى يَدِ نَبِيِّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدَلَائِلَ نُبُوَّتِهِ وَبَرَاهِنَ صِدْقِهِ مِنْ هَذَيْنِ النَّوْعَيْنِ معن وهو اكثر الرسل معجزه وابهرهم ايه واظهرهم برهانا كما سنبينه وهي في كثرتها لا يحيط بها ضبط فان واحدا منها وهو القران لا يحصى عدد معجزاته بألف ولا 2000 ولا اكثر لان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قد تحدى بسوره منه فعجز عنها قال اهل العلم وأكثر الصور إنا أعطيناك الكوثر فكل آية أو آيات منه بعددها وقدرها معجزة ثم فيها نفسها معجزات على ما سنفصله في من طبع عليه من المعجزات. آگے اسی حوالے سے ایک اور بحث کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جو معجزات ہیں وہ 2 قسموں پر ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزے 2 قسموں پر ہیں. ایک قسم تو وہ ہے کہ جو ہم تک متواتر طریقے سے پہنچی، یعنی قطعی طریقے سے پہنچی، اس میں کسی طرح کا کوئی شک و شبہ نہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات کی ایک قسم وہ ہے کہ جو ہم تک قطعی طریقے سے پہنچی ہے، نقل متواتر سے پہنچی، یعنی ہر زمانے میں اتنے افراد اس کو آگے پہنچاتے رہے کہ جن کا جھوٹ پر جمع ہونا ممکن نہیں ہے، تواتر کے ساتھ ہی ہم تک پہنچی ہے، قطعی طور پر ہم تک پہنچی ہے. ایک قسم وہ ہے جیسے قرآن مجید فرقان حمید ہے، قرآن مجید فرقان حمید ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ معجزہ لے کر آئے، اس میں کسی طرح کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے، کسی طرح کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے. اور اس قرآن مجید فرقان حمید کا اگر کوئی یوں انکار کرتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن لے کر نہیں آئے، تو گویا کہ یہ ایسا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی کا انکار کر رہا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی دنیا میں نہیں آئے. جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دنیا میں آنا، تشریف لانا، یہ قطعی طور پر ہمیں معلوم ہے، اسی طرح آپ کا قرآن لانا بھی ہمیں قطعی طور پر معلوم ہے کہ قرآن کا انکار گویا کہ ایسا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ وجود ہی کا انکار کیا جا رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نامی گویا کہ کوئی ہستی نہیں تھی. ایسا کرنا ہے تو نعوذ باللہ ایسا ہو نہیں سکتا. تو قرآن جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قطعی معجزات میں سے ہے. حتیٰ کہ جو کفار ہیں جو حضور علیہ السلام کا انکار کرنے والے ہیں وہ بھی اس بات کا انکار نہیں کرتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن لے کر نہیں آئے, وہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ قرآن لے کر آئے. البتہ وہ اس میں اپنے طور پر انکار کی وہ صورتیں نکالتے ہیں کہ کبھی اس کے حجت ہونے کا انکار کر دیتے ہیں, کبھی اس کے دلیل ہونے کا انکار کر دیتے ہیں, کبھی کفار مکہ یہ کہتے تھے کہ آپ اپنی طرف سے اس کو گھڑ لیتے ہیں, ان طرح طرح کے الزامات لگاتے تھے. لیکن کوئی بھی اس بات کا انکار نہیں کر سکتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو لے کر نہیں آئے. ہر ایک اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ حضور علیہ السلام قرآن کو لے کر آئے ہیں. ثم معجزاته صلی اللہ علیہ وسلم علی قسمین, قسم منها علم قطعا ونقل الینا متبادلا كالقرآن فلا مرية ولا خلاف بمجيء النبي به وظهوره من قبله واستدلاله بحجته وإن أنكر هذا معاند جاحد فهو كإنكاره وجود محمد صلى الله تعالى عليه وسلم في الدنيا وإنما جاء اعتراض الجاحدين في الحجة به فهو في نفسه وجميع ما تضمنه من معجز معلوم ضرورة ووجه إعجازه معلوم ضرورة ونذرا كما سنشرحه فإن بعد أئمتنا ويجري هذا المجري على الجملة أنه قد جرى على يديه صلى الله عليه وسلم آيات وخوارق أعداد إن لم يبلغ واحد منها معينا القطع فيبلغه جميعها فلا مرية في جريان معانيها على يديه ولا يختلف مؤمن ولا كافر أنه جرت على يديه عجائب وإنما خلاف المعاند في كونها من قبل الله وقد قدمنا كونه من قبل الله وأن ذلك بمثابة قوله صدقت فقد علم وقوع مثل هذا أيضا من نبينا ضرورة لاتفاق معانيها كما يعلم ضرورة وجود حاتم والشجاعة أن ترد وحلم الأحناف لاتفاق الأخبار الواردة عن كل واحد منهم على كرم هذا وشجاعة هذا وحلم هذا. یعنی اب یہ بیان کر رہے ہیں قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ ایک قسم تو قطعی والی ہے جو قرآن ہے مثال کے طور پہ, دوسری قسم اس طرح قطعی تو نہیں ہے کہ جو متواتر ہو. یعنی اگر اس کو ایک ایک کر کے دیکھیں کہ پانی والا معجزہ مثال کے طور پر انگلیوں سے بہنے والا ایک لحاظ سے دیکھیں تو وہ اس طرح متواتر طریقے سے ہم تک نہیں پہنچا, لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ان معجزات کی کثرت کو دیکھا جائے کہ یہ واقعہ ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ واقع ہوا, کھانے میں جو ہے وہ کثرت ہو جانا, بہت زیادہ ہو جانا, پانی کے چشمے بھیجانا یا پانی کا بکثرت ہو جانا, اگر ان کو جمع کیا جائے تو جمع کرنے کے اعتبار سے یہ بھی قطعیت کے درجے پہ پہنچ جائیں گے, یہ بھی قطعی ہو جائیں گے اور یہ بھی ایسے ہو جائیں گے جیسا کہ ہم تک متواتر طریقے سے پہنچے ہیں. تو ویسے الگ الگ دیکھا جائے ہر واقعے کو تو یہ کیا نتیجہ نکلتا ہے کہ یہ خبر واحد کے طور پہ پہنچے ہیں, ایک ایک صحابی سے ہم تک پہنچے ہیں, لیکن ان کا جمع کرنا کیا ہوگا, یہ ان کے معنی کے جمع کرنے کی وجہ سے یہ بھی درجۂ قطعیت تک تواتر تک پہنچ جائیں گے. اس معنی کو بیان کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اس بات کو بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے معجزات کا ظاہر ہونا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر معجزات ظاہر ہوئے یہ قطعی بات ہے. یہ کیا ہے؟ قطعی بات ہے. قرآن کے علاوہ بہت سارے معجزات آپ کے ہاتھ پر ظاہر ہوئے یہ قطعی ہے. کیسے قطعی ہے؟ اس کی مثال دیتے ہیں کہ جیسے حاتم تائی تھا, حاتم تائی اس کا نام آتا ہے تو کیا ذہن میں آتا ہے؟ سخاوت. اب اس کی جو سخاوت ہے اگر ایک ایک کے اعتبار سے دیکھیں کہ اس نے فلاں کو دیا فلاں کو دیا فلاں کو دیا تو آپ اس لحاظ سے کوئی خاص سند نہیں ڈھونڈ سکیں گے, ایک ایک ہی واقعہ ملے گا. لیکن اس کے تمام واقعات کو سامنے رکھا جائے گا تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ حاتم کی جو سخاوت ہے وہ قطعی ہے. حاتم کی سخاوت قطعی ہے کہ وہ تھا سخی, وہ تھا سخی تھا. اب حاتم کا نام آتے ہی سخاوت کیا کیا ہوتا ہے ہمارے ذہن میں تصور آ جاتا ہے. اسی طرح اہل عرب کے نزدیک انترا نامی ایک شخص تھا جس کی شجاعت بڑی مشہور تھی, جس کی شجاعت بڑی مشہور تھی. اگر اس کے ایک ایک واقعات کو دیکھا جائے تو وہ قطعی اور تواتر کے درجے پہ نہیں پہنچے گا, لیکن اس کے تمام واقعات کو دیکھا جائے گا تو پھر انترا کا نام آتے ہی اہل عرب کے ذہن میں کیا آتا ہے, شجاعت کا. یوں ہی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ان واقعات کو پیش نظر رکھتے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات ایسے ہی ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نام آتا ہے اور پتہ چل جاتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت سارے معجزات یہ دکھائے تھے. ایک ایک کر کے دیکھیں تو کیا ہے, ایسے قطعیت پر نہیں پہنچتے, لیکن سب کو ملا لیا جائے تو ایسا ہی ہے جیسے حاتم کی سخاوت مشہور ہے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معجزات مشہور ہیں. یوں ہی اہل عرب میں احنف نام کے ایک شخص تھے جن کے بارے میں یہ ہے کہ انہوں نے اسلام بھی قبول کیا تھا. ان کا حلم یعنی ان کی برداشت بڑی مشہور تھی, برداشت درگزر کرنا بڑا مشہور تھا ان کا. تو اگر ان کے ایک ایک واقعے کو دیکھا جائے گا تو یہ کوئی حجت نہیں بنے گا, لیکن جمع کیا جائے گا تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ یہ بہت زیادہ درگزر کرنے والے تھے. تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کا معنی ہے کہ آپ علیہ السلام کے معجزات جو ہیں وہ بہت سارے ایسے ہیں کہ جمع کر لیے جائیں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا, ایسا ہی تصور پیدا ہوگا جیسا حاتم کی سخاوت کا, انترا کی شجاعت کا, اور احنف کی جو اس کی حلم ہے اس کا تصور پیدا ہوتا ہے. ایک بات یہ. دوسری بات یہ بیان کی قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی نے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعض معجزات وہ ہیں کہ جو قرآن کی طرح قطعی طور پر معلوم ہیں. یہ تو خبر واحد کے طور پہ پوچھنا تھا, لیکن بعض معجزات وہ ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس کے علاوہ قرآن کے علاوہ وہ ہیں کہ جو درجہ قطعیت تک پہنچے ہوئے ہیں, جیسے شق القمر کا معاملہ ہے. اس طرح کے بعض اور معجزات ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے قطعیت کے ساتھ یہ ثابت ہیں. اس بات کو بھی یہاں پر انہوں نے ذکر کیا ہے. فرماتے ہیں وَإِن كَانَ كُلُّ خَبْرٍ بِنَفْسِهِ لَا يُجِبُ الْعِلْمَ وَلَا يُقْتَعُ بِصِحَّتِهِ وَالْقِسْمُ الثَّانِي مَا لَمْ يَبْلُغْ مَبْلَغَ الضَّرُورَةِ وَالْقَطْعِ وَهُوَ عَلَى نَوْعَيْنِ نَوْعٌ مُشْتَهِرٌ منتشر رواه العدد وشاع الخبر به عند المحدثين والرواة ونقلت السير والأخبار كنبع الماء من بين الأصابع وتكثير التعامي ونوع منه اختص به الواحد والإثنان ورواه العدد اليسير ولم يشتهر اشتهار غيره لكنه إذا جمع إلى مثله اتفق بالمعنى واجتمع على الاتيان بالمعجز كما قدمناه. ایک تو وہ معجزات تھے کہ جو درجائے قطعیت تک پہنچے ہوئے تھے, یا جن کو ملائیں تو وہ کیا بن جائیں گے, درجائے قطعیت تک پہنچ جائیں گے, قطعی ہوں گے, متواتر ہوں گے. دوسری قسم وہ ہے کہ جو قطعیت کے درجے پر نہیں پہنچتی, قطعیت کے درجے پر نہیں پہنچتی. اس کی پھر دو قسمیں ہیں, اس کی دو قسمیں ہیں. ایک وہ قسم ہے کہ ایسے معجزات بہت زیادہ مشہور ہیں, ایسے معجزات بہت زیادہ مشہور, جیسے پانی کا جاری ہو جانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے, تو یہ اپنے اعتبار سے یہ قطعیت کے درجے پر نہیں پہنچتا, قطعیت کے درجے پر نہیں پہنچتا, لیکن یہ واقعہ کیا ہے, مشہور ہے, یہ واقعہ مشہور ہے. اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے کھانا کثیر ہو جانا, تھوڑا کھانا ہے لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ رکھ دیا, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کر دی, تو وہ تھوڑا سا کھانا بہت ساروں کو کافی ہو گئے. یہ اپنے اعتبار سے کیا ہے, مشہور واقعات, یہ واقعات مشہور ہیں. کئی صحابہ کرام علیہ رضوان نے ان واقعات کو نقل کیا ہے. اچھا, اسی میں سے کہ جو ضرورت اور قطعیت کے درجے پر نہیں پہنچتی, ضرورت اور قطعیت کے درجے پر نہیں پہنچتی. دوسری قسم وہ ہے کہ جو اس طرح مشہور نہیں ہے, اس طرح مشہور نہیں ہے, کسی ایک صحابی سے, دو صحابہ کرام علیہ رضوان سے وہ مروی ہے, زیادہ سے مروی نہیں ہے, لیکن اسی کی مثل دوسرا واقعہ, اسی کی مثل
دوسرا واقعہ اگر اس کے ساتھ ملایا جائے، جیسے مثال کے طور پر یہ پانی اور کھانے والی مثال لے لیں کہ اگر ایک اعتبار سے یوں دیکھا جائے کہ یہ واقعہ مشہور نہ ہوتا، پانی کا واقعہ مثال کے طور پر ایک صحابی نے روایت کیا ہوتا، تو اپنے اعتبار سے کیا ہوا، یہ واقعہ مشہور ایک صحابی نے روایت کیا. لیکن اگر اسی کے ساتھ دوسرا واقعہ کھانے والا جو ہے کہ کھانا زیادہ ہو گیا، یہ بھی کسی ایک صحابی نے روایت کیا ہوتا، ایک یا دو صحابی نے روایت کیا ہوتا، تو اپنے اعتبار سے کیا ہے، یہ مشہور نہیں ہے. لیکن دونوں کا معنی کیا ہے، کسی چیز کا زیادہ ہو جانا، کسی چیز کا بڑھ جانا. اب دونوں کو ملائیں گے تو دونوں ملا کر اس حوالے سے مشہور ہو جائیں گے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے تھوڑی چیز زیادہ ہو جاتی تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے تھوڑی چیز زیادہ ہو جاتی تھی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایسے معجزے کہ جو اگرچہ ایک صحابی نے روایت کیے ہیں، لیکن اسی معنی کے اندر اسی کی طرح دوسرا معجزہ دوسرے صحابی نے روایت کیا، تیسرے صحابی نے روایت کیا، جب ان دونوں تینوں کو ملایا جاتا ہے تو وہ واقعہ مشہور ہو جاتا ہے، وہ بات مشہور ہو جاتی ہے کہ حضور کی برکت سے اس طرح کا معاملہ بھی پیش آتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے مثال کے طور پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا لعاب دہن ہے، کہ اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے کہ کنویں میں ڈالا تو ایک آدھ دفعہ کا واقعہ مشہور ہے کہ کنویں میں آپ نے لعاب دہن ڈالا تو وہ پانی کھارا تھا، وہ کیا ہو گیا، کھا ہو گیا. اس اعتبار سے دیکھیں تو یہ کیا ہے، واحد ہے، مشہور نہیں ہے زیادہ. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لعاب دہن کی اور برکت اس کے ساتھ ملا ہے کہ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ جو ہے وہ اکھڑ گیا تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لعاب دہن کی برکت سے جڑ گیا، آنکھ نکل آئی صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کی، تو لعاب دہن کی برکت سے کیا ہوا کہ آنکھ اپنی جگہ پر جڑ گئی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے گوشت کا ٹکڑا چبا کر کسی کو دیا، انہوں نے کھایا، عورتوں نے کھایا، بد زبان تھی، یعنی زبان خراب تھی، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے وہ بد اخلاقی جاتی رہی. تو اب یہ جو معجزات ہیں، اگر یہ ایک ایک سے مروی ہوں تو اپنے اعتبار سے کیا ہے، خبر واحد کے درجے میں آتے ہیں، مشہور نہیں بنتے. لیکن جب ان کے معنی کو ملایا جائے گا تو پتہ چلے گا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لعاب دہان کی برکت سے ایسے ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس اعتبار سے یہ کیا ہو جائے گا، مشہور ہو جائے گا. یہی قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ یہاں پر بیان فرما رہے ہیں. آگے فرماتے ہیں، قال القاضی ابو الفضل وانا اقول صدعا بالحق ان كثيرا من هذه الايات الماثوره عنه صلى الله عليه وسلم معلومه بالقطع، اما انشقاق القمر فالقران نص ببقوعه واخبر عن وجوده ولا يعدل عن ظاهر الا بدليل وجاء برفع احتماله صحيح الاخبار من طرق كثيره ولا يوهن عزمنا خلاف الاخرق منحل اور الدين ولا يلتفت الى ثقافه مبتدعين يلقي الشق على قلب ضعفاء المؤمنين بل نرغم بهذا انفه وننبذ بالاراء سفه. یعنی قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں ببانگے دہل کہتا ہوں، حق کو بیان کرنے کے لیے کہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صرف قرآن جو معجزہ ہے وہی قطعی طور پہ معلوم نہیں ہے، بلکہ بہت سارے معجزات نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قطعی طور پر معلوم ہیں، بہت سارے ایسے واقعات ہیں. سب سے پہلے اس کی مثال دیتے ہیں کہ جیسے شق قمر ہے، شق قمر ہے کہ قرآن نے اس کے واقع ہونے کی خبر دے دی، اقتربت الساعة قیامت قریب آ گئی، وانشق القمر ماضی کا صیغہ ہے کہ چاند دو ٹکڑے ہو گیا، چاند دو ٹکڑے ہو گیا. تو آپ فرماتے ہیں کہ قرآن نے اس کے واقع ہونے کی خبر دے دی کہ یہ واقع ہو چکا ہے. تو اب ہم قرآن کے ظاہر کے اوپر ہی عمل کریں گے، ظاہر پر ہی عمل کریں گے اور اعتقاد رکھیں گے کہ قرآن نے جب اس بات کی خبر دے دی ہے کہ چاند دو ٹکڑے ہو چکا، تو پھر ہم یہی کہیں گے کہ چاند دو ٹکڑے ہو چکا. اب بعض لوگوں نے اس میں تعبیرات کی تو فرماتے ہیں کہ ایسے بے وقوف کی جو اس کے خلاف باتیں کرنا ہے، ایسے بے وقوف کا اس کے خلاف باتیں کرنا ہے اور جو بدعتی ہے، بد مذہب ہے، اس نے جو بے وقوفانہ گفتگو اس کے اندر کی ہے اس کی طرف ہم توجہ نہیں کریں گے، بلکہ فرماتے ہیں کہ اس کی ناک کو ہم رگڑیں گے اور اس کی جو بے وقوفی ہے اس کو میدان کے اندر ظاہر کریں گے، ہم بتائیں گے کہ جو باتیں وہ کر رہا ہے وہ خلاف واقع کر رہا ہے. کہ ون شکل قمر کا بعض نے یہ مانا کیا کہ یہ واقعہ ابھی نہیں ہوا, قیامت کے وقت ہوگا, قیامت سے پہلے ہوگا, کہ ماضی کا صیغہ ہے لیکن مانا مضارع کا یعنی مستقبل کا ہے. تو فرماتے ایسا کچھ نہیں, صحیح خبروں کے ذریعے صحیح احادیث کے ذریعے بات واضح ہے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ قرآن نے جو فرمایا چاند کے دو ٹکڑے ہو چکے ہیں, اس کا معنی ہرگز یہ نہیں کہ قیامت سے پہلے دو ٹکڑے ہوں گے, قیامت سے پہلے دو ٹکڑے ہوں گے. احادیث طیبہ کی روشنی کے اندر اس کا معنی بالکل واضح ہے کہ دو ٹکڑے پہلے ہو چکے ہیں, اور خود قرآن کہہ رہا ہے ون شق القمر, ماضی کا صیغہ ہے, چاند کے دو ٹکڑے ہو چکے ہیں. اس میں مضارع کا صیغہ استعمال نہیں کیا گیا کہ چاند کے دو ٹکڑے بعد میں ہوں گے. یہ بیان کرتے ہیں, پھر کہتے ہیں وہ قدار کا قصت الب علم و تقسیر تعامی ربا سکاط ولاد القطیر ان جما الغفیری ان العدد القطیری من صحابہ و منہا ما ربا القاف ان کافا متصل اما حدث بها من جملة الصحابة وأخيارهم أن ذلك كان في موطن اجتماع الكثير منهم في يوم الخندق وفي غزوة بوات وعمرة الحديبية وغزوة تبوك وأمثالها من محافل المسلمين ومجمع الأذاكر ولم يؤثر عن أحد من الصحابة مخالفة للراوي فيما حكاه ولا إنكار عما ذكر عنهم أنهم رأوه كما رواه فسكوت الساكت منهم كنطق الناقد اذ هم المنزهون عن السكوت على باطل على باطل والمداهنه بكذب وليس هناك رغبه ولا رهبه تمنعهم ولو كان ما سمعوه منكرا عندهم وغير معروف لديهم لانكروه كما انكر بعضهم على بعض اشياء رواها من السنن والسير وحروف القران وخطا بعضهم بعضا ووهمه في ذلك مما هو معلوم فهذا النوع كله يلحق بالقطعي من معجزاته لما بيناه. یعنی فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایسا ہی ایک معجزہ کہ جو قطعی طور پہ معلوم ہے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک ہاتھوں سے پانی کا جاری ہو جانا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ ایک سے زیادہ یہ پیش آیا ہے, فرماتے ہیں کہ کھانے کا زیادہ ہو جانا, پانی کا بہنا, یہ ہم نے پیچھے مثالیں بیان کی ہیں, ورنہ حقیقتا یہ ہے کہ یہ واقعات قطعی ہے, یہ واقعات قطعی ہیں. فرماتے ہیں کہ ایک بات تو یہ ہے کہ اس واقعے کو کثیر کثیر صحابہ اکرام علی مردوان نے روایت کیا, کثیر صحابہ نے روایت کیا, اور ہر زمانے کے اندر ہر زمانے میں یہ صحابہ اکرام علی مردوان کے بعد تابعین تبع تابعین اور بعد کے آئمہ جو روایت کرتے رہے ان کی بہت بڑی تعداد ان واقعات کو روایت کرتی رہی ہے. ایک بات تو یہ, دوسری بات یہ کہ یہ واقعات جو پیش آئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کھانے کا بہت زیادہ ہو جانا, پانی کا چشمے جو ہے وہ انگلیوں سے بہہ جانا, یہ مسلمانوں کے مجموع کے درمیان پیش آئے, صحابہ کے مجمع کے درمیان پیش آئے. مثلا یوم خندق کو پیش آیا, غزوہ بوات کے موقع پر پیش آیا, جب حدیبیہ کے مقام پہ عمرے کے لیے تشریف لائے تو اس وقت پیش آیا, اسی طرح غزوہ تبوک کے اندر پیش آیا, پانی کا بہت زیادہ ہو جانا, اسی طرح کھانے کا بہت زیادہ ہو جانا, یہ ایک تو بہت سارے صحابہ اکرام علی مردوان کے سامنے پیش آیا. اب اگر صحابہ اکرام علی مردوان میں سے مثال کے طور پہ فقط ایک ہی اس واقعے کو بیان کرتا, ایک ہی اس واقعے کو بیان کرتا تو دیگر صحابہ اکرام علیہ مردوان اس کا انکار کرتے. اگر وہ غلط بیان کرتے, ایسا ہے نہیں, اگر غلط بیان کرتے تو دوسرے صحابہ اکرام علیہ مردوان کیا کرتے؟ انکار کرتے. لیکن کسی بھی صحابی رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کا انکار مروی نہیں, نہ اس کا برخلاف مروی ہے. تو فرماتے ہیں کہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ صحابہ کرام علیہ مردوان کے سامنے کوئی غلط بات بیان کی جا رہی ہو اور یہ خاموش رہے, یہ خاموش رہے کہ کوئی صحابہ کرام علی مردوان کو نہ دنیا میں رغبت تھی نہ ان کے اوپر کوئی ایسا روب تھا کہ جو ان کو حق بیان کرنے سے روکے. تو ان کا خاموش رہنا, مثال کے طور پر یہ واقعہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا لیکن دیگر صحابہ کرام علی مردوان اس واقعے کو سن کر خاموش رہے, تو نتیجہ کیا نکلا کہ وہ صحابہ کرام علی مردوان ان کی تائید کر رہے ہیں کہ جیسا یہ بیان کر رہے ہیں انہوں نے بھی دیکھا ہے. ایک آپ میں سے بیان کر رہا ہے اور دیگر افراد کے سامنے بھی وہ واقعہ پیش آیا ہے, تو اب ان کا بیان کرنا اور اس پہ آپ لوگوں کا خاموش رہنا یہ کیا ہے؟ ان کی تائید ہے. اگر یہ اس میں کوئی غلطی کرتے تو پھر کوئی نہ کوئی تو اس کو بیان کرتا. ہم ہو سکتا ہے رک جائیں لیکن صحابہ کرام علی مردوان نہیں رک سکتے. مثال دی اس کی قاضی اعظم مالکی رحمت اللہ تعالی نے کہ صحابہ کرام علی مردوان دین کے بارے میں کسی کی روح رعایت نہیں کرتے تھے. ایسا ہوا کہ بعض صحابہ کرام علی مردوان نے کچھ ایسا معاملہ کیا کہ جس میں ان سے بظاہر غلطی ہو رہی تھی, جان بوجھ کے نہیں غلطی ہو رہی تھی, تو دیگر صحابہ کرام علی مردوان نے ٹوک دیا. اس میں کوئی کسی کا لحاظ نہیں کرتا تھا اگر وہ بات شریعت کے خلاف ہوتی تھی. ادب و احترام اپنی جگہ پر ہے, طریقہ اپنی جگہ پر ہے, لیکن غلط بات پر ٹوک دیا کرتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین تھے, اس وقت اعلان کیا کہ کسی کا بھی جو مہر ہوگا وہ ازواج مطہرات سے زیادہ نہیں ہوگا. تو جو ہے وہ کھڑی ہو گئی خاتون کہ قرآن نے تو اس بات کی اجازت دی ہے کہ جتنا چاہے دے دیں. آیت پیش کی انہوں نے, تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ عورت نے سچ کا, عمر نے غلط کا, فوراً رجوع کر دیا. تو وہ اس طرح باتوں پر تنبیہ کر دیا کرتے تھے کہ اگر کسی معاملے کے اندر خطا بظاہر واقع ہو رہی ہے تو پھر اگر اس طرح کا واقعہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا جاتا تو وہ فوراً انکار کر دیتے. لیکن یہ تمام کے تمام صحابہ اس پر کیا رہے؟ خاموش رہے. جب خاموش رہے تو سب کا کیا ہو گیا؟ اتفاق ہو گیا. اور یہ اتفاق کی قطعیت کی دلیل ہے, تواتر کی دلیل ہے. اس بات کو یہ قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بیان کر رہے ہیں. مزید اس حوالے سے کچھ اور گفتگو ہے اور پھر اس کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کس اعتبار سے معجزہ ہے اس کو قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے انتہائی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے. انشاءاللہ اپنے اگلے سبق کے اندر اس کو بیان کریں گے. رب العزت جل وعلا ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معجزات, آپ علیہ السلام کے فضائل و کمالات ہمیشہ بیان کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے, اس کی برکتیں ہمیں عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم.
تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا, تیری خلق کو حق نے جمیلے